الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قصص شروع ہوتی ہے قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين نستضعفوا في الأرض ونجعل لهم أئمة. ہم کو یہ منظور تھا کہ جن لوگوں کو زمین میں زور گھٹایا جا رہا ہے ان پر احسان کرے اور ان کو پیشوا بنا دے. اس میں اس پر دلالت ہے کہ زوال کبر میں ممانے فضل الہی کا جس کی افضل افراد امامت کے دین ارتفاع ہے. چنانچہ استضعفوا کے بعد ونجعل لهم ائمہ فرمائے. آیہ کریمہ ہے کہ جو لوگ کمزور تھے ہم نے چاہا کہ ان پر احسان کریں اور انہیں پیشوا بنا دیں. اس میں فرماتے ہیں اس میں دلالت اس بات پر ہے کہ بڑائی آدمی سے تب جاتی رہتی ہے جب وہ اللہ کی فضل اللہ کی مہربانی سے محروم ہوتا ہے. اور امامت یا قیادت کی سب سے افضل شکل جو ہے وہ ہے امامت فی الدین کہ دین کا پیشوا بنا دیا جائے. دنیاوی حکومتیں تو بدکاروں کے پاس بھی ہوتی ہیں. تو اللہ کا کرم ہو تو دینی قیادت نصیب ہوتی ہے. تخافی ولا تخزن. تو اندیشہ نہ کرنا اور غم نہ کرنا. جس خوف اور حزن سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ممانعت کی گئی بوجہ منہی ان ہونے کے وہ یقیناً اختیاری تھا جو احتمالات مضرت پیدا ہوتا تھا. بعض اوقات عقلی اختیاری میں کبھی غیر اختیاری ہونے کا شبہ ہو جاتا ہے. صورت میں اس سے بچنے کا اہتمام نہ کرتی اس لیے ان کو ممانعت کی گئی. اس سے ثابت ہوا کہ عقلی اختیاری کبھی غیر کبھی اختیاری کے ساتھ مشترک ہو جاتا ہے اور سالکین کو یہ عمر بکثرت پیش آتا ہے. کبھی اس کا عکس بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو جب بچہ دریا میں ڈال دینے کا حکم ہوا تو ساتھ یہ ارشاد ہوا کہ ولا تخافی ولا تحزنی کہ اندیشہ نہ کرنا, ڈرنا نہیں, خوف نہ کرنا اور غم بھی نہ کرنا. تو فرماتے ہیں جس سے منع کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف اندیشہ اور غم اختیاری تھا. کچھ چیزیں بندہ بے بس ہوتا ہے اس میں, لیکن کچھ عقلاً سوچ کر بھی ڈر جاتا ہے یا سوچ کر بھی اسے افسوس ہوتا ہے. جیسے انہیں بچے کو دریا میں ڈالنے سے ڈر بھی لگنا چاہیے تھا اور افسوس بھی. تو فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے سپرد کرو, پھر ڈر اور خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے. ارشاد باری کے مطابق ہے. تو فرماتے ہیں یہ چیزیں سالکین کو اکثر پیش آتی ہیں کہ وہ ڈر یا خوف اختیاری ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اختیاری ہے, میرے بس میں نہیں ہے, تو اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ کے حکم کی تعمیل میں ڈر یا افسوس سے عقلاً اور اختیاراً جتنا ہے بچنا چاہیے اور پوری دل جمی سے اطاعت الہی کرنی چاہیے, کیونکہ نتائج اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے اور مومن کو दो में से एक बेहतरी का मका नसीब होती है, या फाते होता है या शहीद हो जाता है, उसका नुकसान नहीं होता अगर वो अल्लाह के हुक्म की इताअत करता है। कौलू तआला वकालत इमरातु फिरऔन कुर्रतु ऐनि ली वलक, और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। इस कौल का सबब मैं हुब्बे तबी पर था, जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों ने दरिया से निकाला तो मासूम बच्चा था, फिरौन ने कहा कि इसे भी कत्ल करा दिया जाए, किसी इसराइली ने फेंका होगा, तो चूंकि लड़के कत्ल कराए जा रहे थे बनी इसराइल के, तो उसकी बीवी जो थी उन्होंने कहा कि इसे कत्ल न करो, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक होगा। तो फरमाते इसका सबब मैं सुबह तभी था कि वो खातून थी, मासूम बच्चा देखकर तभी तौर पर उन्हें प्यार आया, वो नहीं जानती थी कि ये नबी होगा या रसूल होगा या ये इनकलाब लाएगा या फिरौन को तबाह करेगा, ये उन्हें इल्म नहीं था। मैं तभी तौर पर जो खवातीन को छोटे बच्चों से होती है उस मोहब्बत के सबब उन्होंने कह दिया। तो फिरौन और उसकी कौम गुमराह रही, लेकिन उस खातून को अल्लाह ने ईमान अता कर दिया और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत भी की। तो फरमाते जब अल्लाह ने उनको हदायत फरमा दी तो इससे साबित हुआ कि अल्लाह की मोहब्बत अगर से तभी हो ईमान और हदायत में नाफे होती है। फरमाते इससे यह साबित हुआ कि अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत अगर से तभी हो, कोई रिश्तेदारी हो उनसे या कोई दोस्ती का ताल्लुक हो, या कड़ी मोहब्बत भी हो, तो वो भी ईमान और हदायत के मामले में नफा दे जाती है, उससे भी ईमान नसीब होता है, हदायत नसीब होती है। कौलू तो आला असबा हवाज में मूसा फारिगा, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल बेकरार हो गया। बाद मुफस्सिरीन ने यह तफसीर की है खालियन अन सब्र, यानी फारिगा से मुराद ये है कि उनका सब्र का दामन हाथ से छूट गया, बेकरार हो गई। इस तौर से इस तफसीर की ताइद होती है कि इन काजुफ रकब दी भी लौला रबतना आला कल बेहद, तो इसका मफहूम इस आयत का मफहूम यह है कि अन करीब था कि वो बता देती लोगों को, शोर कर देती अगर अल्लाह करीम, फरमाते हैं हम उनके कलब से रबत न करते। तो वालदे मूसा अलैहिस्सलाम का यह तरद्दुद बावजूद इस वादे इलाहिया के इन्ना रातू इलैक, इस पर गाल है कि कामल में भी कभी अमूर कभी और करते हैं, तो इस पर उसको मजमूम न होना चाहिए। फरमाया इसमें यह दलील है कि बहुत बड़ा कोई कामिल वलीउल्लाह हो, आला मराकबात, आला मनाजत रखता हो, तो उसमें भी कभी कभी फितरी उमूर जो हैं, इंसानी अंदेशे, इंसानी डर, इंसानी खौफ और बहुत सी चीज़ें, बच्चों की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, फितरी जो चीज़ें हैं वो कभी कभी उसके हाल पर गालिब आ जाती हैं। तो इससे गम नहीं करना चाहिए कि इंसान बिलाखिर इंसान है और वो जज्बात से खाली नहीं हो सकते। कौलू ताला लौला रबतना अला कल्बिहा, अगर हम उनके दिल को इस गर्ज से मजबूत न किए रहें, इस पर दाल है कि तकमील अखलाक में कुव्वत बशरी काफी नहीं बल्कि मजार उसका कैद इलाही पर है। फरमा अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम उनके दिल को हम मजबूत न किए रखते, उससे रबता न करते, लौला रबतना अला कल्बिहा, अगर उनके कल्ब से रबता न करते तो शायद वो लोगों को बात बता देती। तो इसमें फरमाते हैं कि तकमील अखलाक और नेकी और भलाई के करने में सिर्फ कुव्वत बशरिया काफी नहीं, उसे ताईद इलाही चाहिए। और जो शख्स खुलूस नीयत से नेकी का इरादा करता है उसे ताईद इलाही साथ नसीब हो जाती है। तो नेकी की असल जो है मैं इंसानी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह का वो करम और वो ताईद है जो बंदे का नेकी का इरादा करने का सबब उसके साथ شامل حال ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی نیکی پہ گھمنڈ اور فخر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ سارا فعل اس کا نہیں ہوتا, بتائید الہی ہوتا ہے, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے. قوله تعالی وقالت لأخته قصیہ, انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگا, انہوں نے اپنی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ ذرا دیکھتی تو رہے کہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوتا ہے دریا میں ڈالنے کے بعد. تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر میں اعتدال منافی توقع نہیں ہے, یعنی انہیں توکل تو بھروسہ تو اللہ پر تھا, لیکن بچی سے کہا کہ ذرا دیکھ کر آ ہوتا کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جائز شریعت کے اندر رہ کر تدبیر کرنا توکل کے منافی نہیں. توکل ہے یہ کہ بندہ اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ اللہ پر کرے, اسباب پر نہ کرے. وَلَتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس علم کا طریق بعض وعدوں کا مشاہدہ اور بعض کا ان مشاہدات پر قیاس کرنا کلاف روح, اس سے معلوم ہوا کہ قبل مشاہدہ اطمینان نہ ہونا کمال ایمان کے منافی نہیں, کیونکہ کمال ایمان تو واسطہ اعلان کے پہلے بھی تھا. فرمایا جب ہم نے انہیں لوٹا دیا تو انہیں پتہ چل گیا اور انہیں پتہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. تو فرماتے ہیں کہ مشاہدہ ہونے کے بعد یقین جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے بھی انہیں یقین تو تھا کہ جب ان پر الہام کیا گیا اللہ کی طرف سے تو یقین نہ ہوتا تو وہ اپنے نو مولود بچے کو دریا میں کیوں ڈال دیتے. ایمان پہلے بھی تھا, یقین پہلے بھی تھا, لیکن مشاہدہ نصیب ہوا تو وہ یقین کامل ہو گیا, مکمل ہو گیا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اللہ کریم مردوں کو کیسے زندہ فرمایا جائے گا, تو بھلا تو من کالا بلا کالا بلا, پوچھا آپ کو یقین ہے؟ بالکل یقین ہے یا اللہ, بلا کل یقین نقل بھی, میں اس یقین کو اور پختہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو یقین کامل ہو جائے, اطمینان ہو جائے. قالوا تعالى قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ کریم مجھ سے قصور ہوا ہے اور میرے مجھے معاف فرمایا جائے. تو فرماتے ہیں مقتول کو حربی تھا مگر معاہدہ تھا, اور معاہدہ کالن نہ تھا مگر حالن تھا. آپ نے قتل کا قصد نہ کیا تھا, میں اس دفعہ ظلم چاہا, قتل بلا قصد ہوا. اس کے بعد آپ کو تعمل ہوا کہ دوسرے طریق سے بھی دفع ظلم ممکن تھا, جو غصہ میں سمجھ نہ آیا اس لیے اس کا فار فرمایا, پس سے چند مسئلے ثابت ہوئے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جو قبطی قتل ہوا تو اس میں کئی باتیں تھیں, ایک تو وہ کافر حربی تھا, ایسے کافر جن سے جنگ ہو رہی ہو تو اس کا قتل اس طرح سے بھی تھا. پھر آپ نے قتل کے ارادے سے اسے نہیں مارا بلکہ آپ نے اسے ظلم سے روکنے کے لیے مارا, لیکن اسے چوٹ اتنی سخت لگ گئی کہ وہ مر گیا. تو پھر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس کے علاوہ بھی اسے پکڑ کر بھی روکا جا سکتا تھا, اور بھی کوئی طریقہ کیا جا سکتا تھا, اس لیے آپ نے استغفار فرمایا, اللہ کریم سے معافی چاہی. فرماتے ہیں اس میں کئی مسئلے ثابت ہوئے. کاملین سے بعض قبیلات مثل غضب صادر ہو جاتے ہیں کہ کامل ولی اللہ سے بھی بعض اوقات غصے میں کوئی بات ہو سکتی ہے. اگر اللہ کے نبی سے ہو سکتی ہے تو ولی کہاں تک کامل ہوگا. اسناط اور اسناط الابرار اور سیئات المقربین, اصناف الابرار السیئات المقربین، کہتے ہیں نیکوں کی نیکیاں، یعنی جو عمل نیک بندے کے لیے نیکی ہوتا ہے مقربین کے لیے وہ جرم بن جاتا ہے، ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کاملین کو دوسروں سے زیادہ خشیت ہوتی ہے، جیسا استغفار سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو کامل بندے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ عظمت الہی کا احساس رکھتے ہیں اور زیادہ احتیاط کرتے ہیں. قولو تعالی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، سو میں کبھی مجرموں کی مدد نہ کروں گا، اس سے معلوم ہوا کہ ظالمین کی معاونت جائز نہیں. اور چونکہ وہ تو حکومت کی دعا کرنا بھی ایک اعانت ہے، اس لیے اے اللہ ظالم کے لیے ایسی دعا نہیں کرتے. اگر شدید ضرورت ہو تو اس میں یہ قید لگا دیتے ہیں کہ اگر خیر ہو، اس میں بھلائی ہو تو اللہ احساس کرے. فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آئندہ گناہگاروں اور مجرموں کی مدد نہیں کروں گا. فرماتے ہیں کہ اہل اللہ ظالموں کے لیے یا بدکاروں کے لیے دعا نہیں کرتے کہ وہ اور بدکاری میں نہ بڑھ جائے، اور اگر کبھی کرنی پڑے تو یہ قید لگا دیتے ہیں کہ اللہ اگر اس میں بھلائی ہے تو ایسا ہو جائے. قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبتش بالذي هو عدو لهما. موسیٰ علیہ السلام اس سے فرمانے لگے کہ تو سری بدرا ہے. جب موسیٰ نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا مخالف تھا، اس پر دعا ہے کہ کاملین جس طرح عدو پر سیاست کرتے ہیں دوست پر بھی کرتے ہیں، جیسے کہ دونوں کو حال کا مبتلا ہوتا ہے، تو آپ کا یہ انک لغوی مبین سبتی پر سیاست تھی اور ارادہ تن لبشکپتی پر سیاست تھی، غرض اس میں اصلیت قومی نہیں ہوتی، اس میں اگلے کامل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لغوی مبین اس بندے کو فرمایا جو اسرائیلی تھا اور ہاتھ بڑھایا قبطی کی طرف. تو فرماتے ہیں اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کاملین جس طرح دشمن کو اس کے جرم واضح کرتے ہیں، اسی طرح دوستوں کو بھی ان کی باتیں ضرور کہتے ہیں. جیسے انہوں نے اس آدمی کو جو ان کی قوم کا تھا اسے بھی کہا کہ تم بھی اچھے آدمی نہیں ہو، روز کسی نہ کسی سے جھگڑا کیے ہوئے ہوتے ہو. تو فرمایا اس میں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کسی قوم یا کسی رشتے یا کسی اور شبیت کی وجہ سے نہیں کہتے، ان کا کہنا یا کرنا جو ہوتا ہے وہ عدل کی وجہ سے ہوتا ہے، انصاف کی وجہ سے ہوتا ہے. قوله تعالی فسقا لهما، پس موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلایا، ان کے ریوڑ کو، بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا. فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے کہ کاملین خدمت خلق سے آر نہیں کرتے، کہ کامل ولی اللہ ہونا دنیا دار کی طرح نہیں کہ جس طرح دنیا کا کوئی امیر آدمی کسی غریب کی بات سننے سے بھی آر کرتا ہے، کسی غریب کے ساتھ بیٹھنے سے بھی آر کرتا ہے، یا کسی غریب کی خدمت کرنے سے آر کرتا ہے. اللہ کے بندے ایسا نہیں کرتے، دوسروں کا دنیاوی کام بھی کر دیتے ہیں. قوله تعالی فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پھر دعا کی کہ میرے پروردگار جو نعمت دیا مجھ کو دیں میں اس کا حاجت مند ہوں. روح میں حدیث مرفوع ہے کہ آپ کو اس روز ایک کف دست خرما کی احتیاج تھی. یہ تفسیر اس پر دار ہے کہ کاملین کی شان ہر قلیل و کثیر میں اپنی حاجت اس کا تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنا ہے. وہ متکبر مظہران زہد کی طرح نہیں ہوتی کہ وہ تعالیٰ کی نعمت سے استغنا بلکہ نفرت ظاہر کیا کرتے ہیں. فرماتا ہے حدیث مرفوع میں ہے, روح المان صاحب روح المانی نے نقل کیا ہے کہ انہیں ایک مٹھی بھر کھجوریں چاہیے تھی صرف, خالی پیٹ سے اور بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا اور سائے میں جا کر بیٹھے اور دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اللہ جو مہربانی بھی تو فرمائے جو بھلائی بھی مجھے عطا کرے میں اس وقت بہت محتاج ہوں, اور انہیں چاہیے تھی ایک مٹھی کھجوریں جو اس وقت کا کھانا بن جائے. تو فرماتے ہیں یہ تفصیل اس پر دلالت کرتی ہے کہ کاملین کی شان ہر قلیل و کثیر میں اپنی حاجت حق تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنا ہے, کہ کامل جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے لیے, وہ چھوٹی ہو یا بڑی, اللہ کریم کے سامنے درخواست کرتے ہیں اور اس سے استدعا کرتے ہیں اور اس سے طلب کرتے ہیں, اور جو دکھاوے کے دنیا دار دنیا کمانے کے لیے ولایت کا لباس اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے بظاہر نفرت کا اظہار کرتے ہیں, کماتے دنیا ہی رہتے ہیں لیکن بظاہر نفرت ظاہر کیا کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو کوئی بندہ نفرت ظاہر نہیں کرتا. اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو یہاں لکھی نہیں گئی, انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ انی لما انزلت علی من خیر فقیر, کوئی بھلائی بھی مجھے عطا کر دی جائے تو میں بہت محتاج اور ضرورت مند ہوں. اگلی آیت میں ہے وہ جات احداہما تمسی الفتحیائے, تو شعیب علیہ السلام کی ان دو بچیوں میں سے ایک بچی ان کے پاس آئی جس کے چلنے میں بھی حیا ٹپک رہی. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ کریم نے ایک با حیا نیک سیرت خاتون بھیج دی جو نبی کی بیٹی تھی. تو ضرورت تو انہیں ایک مٹھی بھر کھجوروں کی تھی, لیکن اس بچی کے آنے کے بعد شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے پھر ان کی ایک بچی سے ان کا نکاح ہو گیا, تو ایک بیوی مل جانے سے گویا انہیں جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے اس سے زیادہ مل گئے, دوست بھی مل گئے, رشتہ دار بھی مل گئے, زوجہ محترمہ بھی مل گئی, گھر بھی بن گیا, یعنی اس ایک خاتون کے آنے سے انہیں دنیا کی ہر نعمت میسر آ گئی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ با حیا اور نیک عورت دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قوله تعالی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سکیت لنا فلما جاءه, ترجمہ کہنے لگی کہ میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو اس کا صلہ دیں جو تم نے ہماری خاطر پانی ملا دیا. تو جب ان کے پاس پہنچے لڑکی کا یہ قول یجزیک اجر ما سکیت لنا سن کر آپ کا چلا آنا اس پر دعویٰ ہے کہ اگر عمل بقصد عوض نہ ہو پھر بھی عمل کے کچھ عوض قبول کیا جائے تو منافع اخلاص نہیں. اور میں موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر پانی نہیں پلایا تھا, لیکن اس بچی نے آ کر یہ کہا کہ میرے والد آپ کو اس کا کچھ اجر کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے گئے. وہ فرماتے ہیں اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام نیز للہ فللہ کر دیا جائے اس کے بعد وہ کچھ اجرت دینا چاہے تو قبول کر دینے میں حرج نہیں. قوله تعالی الا انت اجرنی سمانی حجر, اس شرط پر کہ تم 8 سال میری نوکری کرو, اس پر غال ہے کہ نوکری یا مزدوری دیگر اسباب معاش منافی توکل نہیں. حضرت صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 سال اگر تم میری بھیڑ بکریاں سنبھالو, میری ملازمت کرو, میرا کام کرتے رہو, تو اس اجرت پر میں آپ کو اپنی بیٹی کی کا نکاح کر کے دیتا ہوں. تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نوکری کرنا یا مزدوری کرنا یا اسباب معاش اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. کہ اللہ کے اولی العزم رسول نے اگر نوکری کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے حصول معاش کے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. قوله تعالی ونجعلکما سلطانا, ہم تم دونوں کو ایک خاص شوکت عطا کرتے ہیں. اس پر دلالت ہے کہ اہل اللہ کو من جانب اللہ ایک شان ہیبت عطا ہوتی ہے. فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم تم دونوں کو ایک خاص شان و شوکت عطا کرتے ہیں. آپ بے فکر, کہیں دس دو بندے ہیں جن کا لباس بھی عامیانہ سا ہے, کچے چمڑے کے جوتے ہیں, کوئی دولت یا آثار بھی نہیں, تیسرا بندہ بھی ساتھ کوئی نہیں, اور اتنا بڑا بادشاہ جو اپنی خدائی کا دعوے دار ہے اور جس کے نوکر اور غلام بھی سونے سے لدے ہوئے ہیں اور محل اور تخت اور چیزیں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہیں اور لشکر اور شان و شوکت. تو فرمایا اس کی شان و شوکت دنیا کے اعتبار سے ہم آپ کو اپنی طرف سے شوکت عطا کرتے ہیں, وہ آپ پر غالب نہیں آئے گا, آپ سے دبے گا, آپ کی شوکت اس سے زیادہ ہوگی. تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے ایک شان ہیبت عطا ہو جاتی ہے, لوگ خامخواہ ان سے جھجکتے ہیں, احترام کرتے ہیں. ایک شعر یہاں نقل کیے گیا فارسی کا, ہیبت حق از این از خلق نیز, ہیبت از صاحب این دلق نیز, کہ یہ اللہ جل شانہ کی عظمت کا ڈر ہے, یہ مخلوق کا ڈر نہیں. اے اللہ سے جو ہیبت محسوس ہوتی ہے وہ عظمت الہی کی ہے, خلق کی نہیں. اور اس کا یہ گزری پوش جو ہے اس کی ہیبت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عظمت کا پرتو ہے. قوله تعالی بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ, پختی کی وجہ سے وہ لوگ نیکی سے بدی کا ذکر کرتے ہیں. اس میں اے اللہ کو بعض اخلاق کا دارا ہے, اخلاق کا ذکر ہے, یعنی اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ مناسب طریقے سے, جائز طریقے سے, شرعی طریقے سے دفاع کرتے ہیں. اگلا اگر غلطی کرے یا برائی کرے تو دنیا داری کی طرح جیسے کا تیسا نہیں کرتے, بلکہ اس کا حل یا اس کا دفاع جو کرتے ہیں تو وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں. اور شریعت کے مطابق جو کام کیا جاتا ہے وہ نیکی ہوتا ہے, تو گویا ان سے جو برائی کرتے ہیں اس سے وہ نیکی کرتے ہیں. یہ قول ویسے تو بڑا مشہور ہے اور عام ہے کہ جو برائی کرتے ہیں ان سے نیکی کی جانی چاہیے اور برائی کا دفاع نیکی سے کیا جانا چاہیے. تو عموماً اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اگر تھپڑ مار دے تو آپ اس کے ہاتھ کو بوسہ دے دیں, یہ نیکی ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی زیادتی کو روکنا ضرور چاہیے, لیکن روکنے کے لیے کوئی آگے سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے, ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کا جواز شریعت میں موجود ہے. تو شرعی طریقے سے یا جو آپ کا جائز حق بنتا ہے اس طرح سے اگر آپ روکیں گے تو آپ کا وہ روکنا نیکی ہوگا, تو برائی کا دفاع نیکی سے ہوگا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے. یہ واضح بات ہے کہ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں, جیسا کہ بعض جو اللہ کا گمان ہے کیف کامر جس کو چاہے اپنے تحضر سے واصل اللہ کر لے. فرمایا ہدایت اللہ کریم کی طرف سے ہے اور کسی انسان کے بس میں نہیں. انسان کوشش کر سکتا ہے, تبلیغ کر سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے, لیکن عملاً کسی کو نصیب ہو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے دستِ قدرت میں ہے, اور جاہلوں کا جو یہ خیال ہے کہ مرشد کامل ہو تو ایک نظر میں غاصل اللہ کر دیتا ہے، فرمایا یہ فضول ہے، اللہ کریم کی اپنی عطا ہے کہ وہ کسی کو کیا عطا کرتا ہے. فما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى اولئك ان يكونوا من المفلحين. البتہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے اور نیک کام کیا کرے تو ایسے لوگوں کی امید کی جا کہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. اس میں وصول الی المقصود کو تین چیزوں پر معلق فرمایا، توجہ قلب توبہ ہے، تصحیح عقائد ایمان ہے، اور اصلاح اعمال. بس تمام طریقے سکون کی جامع، یہ آیت تمام سلوک کی جامع ہے کہ اس میں تین چیزیں فرمائی، من تاب توبہ توبہ فرمایا، یہ توجہ قلبی ہے کہ دل میں ندامت ہوتی ہے، دل متوجہ اللہ ہوتا ہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں. وہ آمنا عقائد درستوں، عقائد کو ایمان کہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا دل متوجہ اللہ ہو، پھر اس کے عقائد درست ہوں، اور پھر اس کا عمل صالح ہو. یعنی یہ تین باتیں اللہ کریم نے بتائی ہیں وصول اللہ کی، اور ان میں پورا سلوک جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے. قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرات. آپ کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، لوگوں کو تدبیر کا کوئی حق نہیں. یعنی حق تعالیٰ کا سارا اختیار، حق تعالیٰ کا سارا اختیار، وہ اختیار مستقل ہے، اپنے اختیار کے غیر مستقل کو علماء عملاً مستعد رکھنا یہی جبر معمول ہے. فرماتے ہیں کہ بندہ درخواست کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، مجاہدہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اختیار اللہ کو ہے کہ وہ کس کو چاہتا ہے، کس کو نہیں چاہتا، کس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، کس کو نہیں عطا کرتا، کس کو پیدا فرماتا ہے، کس کو پیدا نہیں فرماتا. یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ کسی بندے کے پاس نہیں. قوله تعالی لا تفرح، تو اکرام مت، فخر مت کر. فرماتے ہیں اس طرح احوال و واردات کو اپنی طرف منسوب کر کے اس پر خوش ہونا مضمون ہے، اور نعمتوں کو اللہ کی طرف سے منسوب کر کے فرح کرے تو مطلوب ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی کیفیت، کوئی حال نصیب ہو، اسے اپنا کمال سمجھ کر فخر کرے تو مارا جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر کرے اور اسے اللہ کا احسان سمجھے تو یہ مقصد ہے، یہ مطلوب ہے، اس پر اسے مزید انعام عطا ہوتا ہے. قوله تعالى قال انما اوتيته على علم عندي. قارون کہنے لگا مجھ کو تو یہ سب میری ذاتی ہنر مندی سے ملا ہے. اسی طرح سمراٹ کو اپنے صحیح اور مجاہدہ کی طرف منسوب کرنا مضموم ہے. جس طرح قارون نے کہا کہ میری یہ دولت کو مجھے کسی نے عطا اللہ نے نہیں دی، بلکہ میری ہنر مندی، میری سمجھداری اور میری اپنی محنت سے میں نے دولت جمع کی ہے، میرا کمال ہے. فرماتے ہیں اسی طرح کسی کو توفیق عبادت ہو یا توفیق ذکر ہو یا مراقبات مساعدات ہوں تو اسے اپنی محنت اور اپنی عقل مندی نہ سمجھے، بلکہ جو کچھ بندے کے پاس ہوتا ہے وہ محض اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اس پر زیادہ شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے، نہ کہ اس پر اطراء کرے. وقوله تعالى وقال الذين اوتوا العلم، جن کو فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے، جنہیں دنیا داروں نے تو کہا کہ کاش یہ قارون جیسی دولت اور اتنا شاہانہ لباس اور یہ کرو کر ہمیں بھی نصیب ہوتا, لیکن جن کے پاس علم تھا وہ کہنے لگے کہ اللہ کا خوف کرو, یہ تو فانی چیزیں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم وہ ہے جو آخرت پر دلالت کرے. ہمارے ہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے, میرے ساتھ بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو لوگ قادیانی ہو گئے ہیں ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے اعلیٰ اردو والے لوگ شامل ہیں, بعض لوگوں کو صحابہ کرام کی عظمت پہ اعتراض ہو جاتا ہے اور وہ ان میں بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں, اور بدعات میں بعض گرفتار ہو جاتے ہیں, بظاہر وہ پی ایچ ڈی اور تین تین مضمونوں میں ایم اے کیا ہوتا ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ادھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کا جواب اس آیۃ کریمہ میں ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جن کے پاس علم تھا انہوں نے فرمایا کہ آخرت کی فکر کرو, یہ دولت دنیا فانی ہے, یہ کوئی چیز نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ علم سے مراد علم آخرت ہے. دنیا میں جینے کا ڈھنگ علم نہیں ہے, حقیقی علم نہیں ہے, یہ وہ علم ہے جو انسانوں اور جانوروں سب میں ہے. جانور بھی جتنا طاقتور ہوتا ہے اپنے رہنے کے لیے اتنی اچھی جگہ بنا لیتا ہے, اپنے بچوں کو اتنی سہولت سے پال لیتا ہے, جتنا کمزور ہوتا ہے وہ چھپ 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 کر اپنا وقت گزار لیتا ہے. تو اگر انسان بھی محض دنیا کمائے, بڑی بلڈنگیں بنا لے, بڑی گاڑیاں رکھ لے, تو یہ علم نہیں ہے, یہ کامیابی نہیں ہے, بلکہ علم وہ ہے جو آخرت کی خبر ہے. تو اس لحاظ سے یہ لوگ اہل علم میں شمار نہیں ہوتے. فرماتے ہیں علم وہ متبر ہے جس سے دنیا مقصود نہ ہو اور اس میں دلالت آ جائے کہ آخرت مقصود ہو, دنیا مقصود نہ ہو. قولوا تعالی ویلکم ثواب اللہ خیر, تمہارا ناس ہو اللہ کے گھر کا ثواب ہزار درجہ بہتر ہے. ویلکم کلمہ زجر ہے, اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت میں زجر بھی مشہور ہے جبکہ بات واضح ہو اور مخاطب نہ سمجھے. ویلکم تمہارا ناس ہو, یہ سختی کرنے کا, زجر کا, جھڑکنے کا کلمہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ نصیحت میں جب بات واضح اور اگلا نہ سمجھ رہا ہو تو جھڑک دینا, سختی سے کہہ دینا بھی جائز ہے, جبکہ اللہ کی رضا اور مخاطب کی بھلائی کے لیے ہو. قوله تعالى ولا يلقاها الا الصابرون, انہیں کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اس آیت پر دلیل ہے کہ مجاہدہ مطلوب ہے, صبر سے مراد مجاہدہ ہے, محنت ہے, مسلسل کوشش ہے, جد و جہد ہے. قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعل للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا, یہ عالم ہے یہ عالم آخرت ہے, ہم انہیں لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں. اس پر دلالت ہے کہ آخرت سے جس طرح عمل معاصی معنی ہے اور فساد سے یہی مراد ہے, اس طرح سے بھی کہ کبر بھی اس سے معنی ہے اور روح سے یہی مراد ہے. اس لیے اہل طریق ترک معاصی کا یہ تمام ازالہ تکبر کا بھی کرتے ہیں. فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ آخرت ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں علو متکبر نہیں ہونا چاہتے, اپنی بڑائی کے پیچھے نہیں پڑتے, اور فساد فساد ہر گناہ فساد ہے. تو دو چیزیں, اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنا اور اپنی بڑائی میں مبتلا ہونا. فرمایا صوفی ساری عمر ان دو چیزوں کا تدارک کرتے رہتے ہیں کہ کبھی یہ چیزیں ہم میں پیدا نہ ہوں. قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز اس کی ذات کے. روح میں ہے کہ وجد وجہ حق، یعنی ذات حق کے ہر شے، یعنی ہر موجود حالی کے معلوم ہے. مراد یہ کہ کل معلوم ہے کہ اس کا وجود ذاتی نہ ہونے کو ہر وقت قابل عدم ہے. پس وجود مثل لا وجود کے ہے، اور وعدت وجود کا یہی حاصل ہے. کل شے حالک الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز ہلاک ہونے والی مٹنے والی ہے. تو فرماتے ہیں اس میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ جتنے وجود اللہ کے علاوہ ہیں وہ سب کسی بھی لمحے مٹ سکتے ہیں، فنا ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ نے قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی لمحے ساری کائنات کو مٹا دیا جائے تو ساری مٹ سکتی ہے، کسی کا وجود مستقل نہیں. تو اس سے مسئلہ وعدت الوجود نکالا گیا، اور یہ اس کی اصل ہے کہ وعدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی وجود ہے، باقی جو نظر آتے ہیں ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ان کی کوئی مستقل ذاتی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے، جب وہ مٹا دے گا تو مٹ جائیں گے. لیکن وہ مسئلہ صحیح تھا، مگر یار لوگوں نے پھر اس کا الٹ مطلب لے لیا کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، وہ بالکل الٹ ہو گیا نا. تو پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت الشہود کا فلسفہ دیا. سورہ قصص تمام ہوئی، اگلی سورت بعد من سورہ عنکبوت ہوگی انشاءاللہ، کل شروع کریں گے. اللہ نے توفیق دی تو وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیب محمد. اللهم ربنا لا تفتنا بفضلك ولا تهلكنا بعذابك واخوانا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تصرف علينا من لا يهمنا، انت ولينا في سفرنا وحذرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم.